الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے اللہ کے دوست، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت سی ایسی معلومات اور ایسے خوبصورت وہ اوصاف جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پیارے بندے اور جن وجوہات سے رب تبارک و تعالی کیسے لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے، انہیں پسند فرماتا ہے اور وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اور ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں قبلہ مفتی محمد حسن عطاری صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ مفتی جمیل رضا عطاری ہیں، آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے کہ تین طرح کے وہ اشخاص کے جنہیں بروز معاشر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ تھا فرمائے، ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرما جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ پڑھتے ہیں، مختلف آیات اور احادیث طیبہ کی طرف جب جاتے ہیں، ایسے کئی اوصاف ہیں اور افعال ہیں کہ آدمی اگر ان پر عمل پیرا ہو اور استقامت کے ساتھ ان پر عمل کرتا رہے تو پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ وہ اللہ کے ان نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ ولی اللہ کی صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں اور اللہ پاک انہیں یہ مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کے اندر کچھ اولیاء اللہ کی صفات کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، اور لیکن چونکہ مہینہ ربیع الآخر کا ہے تو اس میں خاص طور پر حضور سیدی و مرشدی حضور سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سر روح ربانی، ان کا ذکر خیر بطور خاص ہوتا ہے، تو آپ کی سیرت مبارکہ پر بھی، آپ کے مواعظ پر بھی، آپ کی مختلف جو تعلیمات ہیں ان پر بھی انشاءاللہ وہ گفتگو کریں گے، اور ساتھ ساتھ وہ صفات جو اولیاء اللہ کی ایک پہچان ہیں اور جن کی وجہ سے اللہ پاک انہیں یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، اس نیت کے ساتھ شامل ہے ہم بھی اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ مفتی حسن صاحب کی طرف میں بڑھوں گا۔ اولیاء کرام مختلف صفات کے وہ حامل ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایسی وہ کمال کی اور شاندار قسم کی وہ صفات بھی ہیں۔ عہد مسلم دیکھیں، ہم قرآن حدیث پر جب ہم عمل کرتے ہیں اور قرآن حدیث کی تعلیمات کو دیکھیں تو گویا کہ وہ صفات تو بطور خاص ہر آدمی اور ہر مسلمان سے ایک طرح کی مطلوب ہوتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے بندے ایسی استقامت کے ساتھ ان صفات پر بھی رہتے ہیں کہ آج ماشاءاللہ ہم جب ذکر بھی کریں یا ولیوں کو جب بھی ہم یاد کریں تو بچے بچے کا ذہن حضور غوث پاک حضور شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر روح ربانی کی طرف جاتا ہے، اور اللہ پاک نے گویا کہ بچوں کے دلوں میں بھی اور لوگوں کے دلوں میں بھی یہ محبت داخل کی ہے، کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو درست ہے کہ ظاہر ہے کہ جو اولیاء ہیں، جب اولیاء کا لفظ بول دیا تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کی، نیک بندوں کی، اور ایک جو خاص مقام و مرتبہ ہوتا ہے جس کو ولی کہتے ہیں، ان کی تعداد یہ بہت زیادہ ہے۔ صرف سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی نہیں بلکہ اولیاء بکثرت ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو ولی کا مقام و مرتبہ ہے، جس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، تو اس صفت کے اعتبار سے تو سارے رسول بھی یہ اللہ کے ولی ہی بنتے ہیں، سارے صحابہ بھی اللہ کے ولی ہیں، اہل بیت اطہار بھی اللہ پاک کے ولی ہیں، تابعین میں سے وہ کہ جو صحابہ اکرام علیہ رضوان کے طریقے کار پر چلنے والے تھے، والذین اتبعوہم بإحسان کہ جنہوں نے ان صحابہ کی بھلائی کے ساتھ پیروی کی تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں۔ یوں ہی طبع تابعین کا معاملہ ہے کہ جو اسی طریقے کار کو لے کر چلتے رہے، اسی پر جو ہے وہ لوگوں کو چلاتے رہے تو وہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ لیکن بسا اوقات ہوتا ہے کہ کچھ افراد کو اللہ تبارک و تعالی مختلف فنون کے اندر، مختلف معاملات کے اندر ایک قبولیت عام عطا فرماتا ہے،
صحیح.
وہ مقبول عام ہوتے ہیں سارے جہاں کے اندر. اب جیسے مثال کے طور پر حدیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ذات گرامی ہیں، یہ محدث اور جب حافظ حدیث یا امیر المومنین فی الحدیث یا جب بھی ہم حدیث کی گفتگو کرتے ہیں تو خاص توجہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے. حالانکہ امام بخاری کے اجلہ اساتذہ میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسے شخصیت ہیں، امام ابو بکر ابن شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسے محدث ہیں، اور ان میں بعض وہ ہیں کہ جو بعض صفات کے اعتبار سے امام بخاری سے بڑھ کر ہیں. لیکن اس کے باوجود جو مقبولیت اور جو شہرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری کو عطا فرمائی، تو جب حدیث کے حوالے سے ایک بات چیت ہوتی ہے تو توجہ فوراً امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی. تو اسی طرح جو اولیاء اللہ ہیں یہ مختلف علاقوں کے اندر، مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں کے اندر ان کی ذاتیں مشہور ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاک و ہند کے اندر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ذات یہ بڑی مشہور ہے.
بالکل.
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مشہور ہے. لیکن ممکن ہے کہ عرب کے بہت سارے علاقوں میں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہرت اس طرح کی نہیں ہو، اور ہے بھی ایسا. وہاں پر بعض دیگر اولیاء کی شہرت ہے، جیسے مثال کے طور پر مصر آپ چلے جائیں تو مصر میں جو ہے وہ سیدی احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شہرت ہے.
بالکل.
اسی طرح وہاں پر جو ہے وہ سیدی ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہرت ہے، اور بڑے بڑے اولیاء کی وہاں پر شہرت ہے، لیکن ہمارے یہاں ان کو جاننے والے بہت کم ملیں گے، بہت قلیل ملیں گے. لیکن بعض شخصیات وہ ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عالمگیر شہرت عطا فرماتا ہے.
سبحان اللہ.
تو ولایت کے اعتبار سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی شہرت عطا فرمائی ہے کہ دنیا بھر میں بڑے بڑے مشائخ اور بہت زیادہ علاقوں کے اندر، بکثرت علاقوں کے اندر، دنیا کی مختلف جو ہے وہ ممالک کے اندر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جاننے والے آپ کو ملیں گے. آپ سے عقیدت اور محبت یہ رکھیں گے، اور باقاعدہ علماء نے بالخصوص عصر حاضر کے اندر اس پر تحقیقات کی ہیں، اور اس حوالے سے پورے پورے آپ کو جو ہے وہ مضامین ملیں گے، کتابیں ملیں گی، کہ جس میں سلسلہ قادریہ فلسطین میں، سلسلہ قادریہ ایران کے اندر، سلسلہ قادریہ پاکستان ہندوستان کے اندر، سلسلہ قادریہ جنوبی ایشیا کے اندر، سلسلہ قادریہ ملک شام کے اندر یا بغداد کے اندر، عراق کے اندر، یہ مختلف مقامات پر سلسلہ قادریہ کیسے چل رہا ہے، ان کے مشہور و معروف مشائخ کون ہیں، کون سب سے پہلے سلسلہ قادریہ کے مشائخ وہاں پر پہنچے، یہ ساری تحقیقات آپ کو ملیں گی. اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقبولیت عطا فرماتا ہے، اور اس کو ہم ڈیٹیل میں بات چیت کر سکتے ہیں اس موضوع پر. فقہ کے حوالے سے لے لیں ہم، فقہی مسائل جو ہوتے ہیں کہ جو ہماری زندگی کا ایک معمول ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے، تو چونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یہ ہمارے لیے مرجع ہے.
بالکل.
قرآن و سنت ہی اصل ہیں، پھر اس کے بعد اجماع آتا ہے، پھر اس کے بعد قیاس آتا ہے. تو تقلید جو ہوتی تھی وہ صحابہ کرام علیہ مدوان کے زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور یہ ایک الگ ٹاپک اور ایک الگ موضوع ہے، اور اس پر دلائل موجود ہیں. اس کے بعد بھی تابعین کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہا، تبع تابعین میں یہ سلسلہ چلتا رہا، اور بہت سارے ائمہ، بڑے بڑے ائمہ گزرے کہ جن کی باقاعدہ ایک مجتہدانہ حیثیت تھی، مجتہد مطلق کہلاتے تھے، اور ان کے مذاہب تھے، ان کے فالوورز ان کے زمانے کے اندر موجود تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار مذاہب کو یہ مقبولیت عطا کی. یہ سب سے زیادہ مشہور ہوئے فقہ حنفی، اسی طرح مذہب حنبلی، مذہب مالکی اور مذہب شافعی. یہ دنیا بھر کے اندر عام ہوئے، اور آپ کو دنیا کی 90% آبادی جو ہے ان چاروں مذاہب میں سے کسی نہ کسی ایک کی پیروی کرتی ہوئی ملے گی، ان میں سے کسی نہ کسی امام کی تقلید وہ کر رہی ہوگی. حالانکہ امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہم اثر ہیں، اور ان کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ افقہ من مالکن، امام مالک سے بڑے فقیہ تھے، لیکن ان کی جو فقہ تھی وہ باقی نہ رہی، اس لیے کہ ان کے جو فقہ ہے یا ان کا مذہب ہے اس کے اندر ایسے علماء یہ پیدا نہیں ہوتے رہے کہ جو ان کے قواعد اور ضوابط کو مدون کر کے یہ آگے سے آگے چلاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چار مذاہب کو مقبولیت عطا کی. باقی اس کے علاوہ آپ کو اور مذاہب اس طرح کے نہیں ملیں گے, اس طرح کی فقہ آپ کو نہیں ملے گی. یوں ہی ہم اگر یہ سلسلے دیکھ لیں تو بہت سارے مشائخ کے سلسلے ہیں اور ہر ایک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقۂ کار ہی کو فالو کرنے والا ہے. تو اس میں مختلف یہ مشائخ کے سلسلے چلتے رہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عمومی طور پر جو شہرت عطا کی, بالخصوص جو ہمارا ایریا ہے پاک و ہند کا اور قریب قریب کے بہت سارے ایریاز ہیں, ان میں ان چار کو, سلسلہ قادریہ, سلسلہ نقشبندیہ, سہروردیہ اور چشتیہ, ان کو شہرت حاصل ہوئی. اور عرب ممالک کی طرف آپ چلے جائیں تو وہاں پر قادریہ اور نقشبندیہ سلسلے کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے.
ماشاءاللہ. یعنی سلسلہ قادریہ تو آپ نے بیان کیا کہ عرب میں اور دیگر کئی ایسے ممالک کے اندر, بلکہ میں چاہوں گا سان صاحب اگر کوئی ایسے ملکوں کے نام کہ جن میں باقاعدہ اس سلسلے کو بھی یہ خاص طور پر شہرت ہے, اور سلسلے کے شہرت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے پیارے بندے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی شہرت وہاں ہر جگہ ہے.
جی ابھی میرے پاس ایک کتاب موجود ہے جو اردن سے شائع ہوئی ہے, اس کی فہرست میں اس کا دوسرا جز جو ہے یعنی دوسرا حصہ اس کا, یہ خاص اس تحقیق کے اوپر ہے کہ کن کن ممالک کے اندر کس طریقے سے سلسلہ قادریہ پہنچا. تو اس میں ایک پوری فہرست ہے. سب سے پہلے حرمین شریفین کے اندر سلسلہ قادریہ کے کون کون مشائخ یہ پرانے گزرے ہیں ان کا تذکرہ, یمن, تیونس, الجزائر, اسی طرح مغرب اقصا یعنی یہ جو عرب سے غرب اسلامی کا علاقہ کہلاتا ہے وہ, لیبیا, مصر, شام, لبنان, فلسطین, موریتانیہ, افریقہ اور سوڈان, اسی طرح ترکیہ, ایران, ہندوستان, پاکستان, ایشیا, چین, ملائیشیا, انڈونیشیا, یہ سارے بہت سارے ممالک پر انہوں نے تحقیق و تفصیل بیان کی ہوئی کہ کن کن ممالک میں کون کون بڑے بڑے مشائخ کس زمانے کے اندر سلسلہ قادریہ کے پہنچے اور پھر ان کا سلسلہ یہ آگے اب تک کیسے چلتا ہوا چل رہا ہے.
اللہ اکبر. یعنی ان ممالک صرف پاک و ہند نہیں ہے, یعنی جب ایسی بات ہوتی ہے بعض اوقات مزارات کے حوالے سے گفتگو ہو یا مشائخ کے حوالے سے, اولیاء کے حوالے سے, تو کبھی کبھی ایسا تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ تو بس سلسلہ پاک و ہند میں یا زیادہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں, لیکن ایسا شخص واقعی ہی نہ تو وہ علمی طور پر اس کو کوئی معلوم ہوگی اور نہ ہی وہ ایسے ملکوں میں کبھی اس کو بھنک پڑی ہوگی.
مسئلہ یہ نا سوشل میڈیا کے جہاں اور بہت سارے نقصان آتے, کچھ فائدے اس طرح کے بھی ہیں کہ ایک پوسٹ بڑی اچھی چلی تھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ میلاد جو ہے وہ پاک و ہند میں ہی ہوتا ہے.
جی جی.
تو سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یہ پتا چلا کہ میلاد پر اعتراض یہ پاک و ہند میں ہی کیا جاتا ہے.
اللہ.
اس کے علاوہ دنیا بھر کے اندر ہی منایا
جاتا ہے,
اگرچہ کہ اس میں تھوڑا سا مبالغہ ہے, اعتراض کرنے والے دوسری جگہ پر بھی موجود ہوتے ہیں, لیکن کس انداز میں یہ دوسرے ملکوں میں منایا جا رہا ہوتا ہے, اور خالص جو عربی ہوتے ہیں شروع سے ہی جو عرب کے چلتے ہوئے آ رہے ہیں ان کے یہاں کس انداز میں میلاد منایا جا رہا ہے, یہ بالکل واضح ہو گیا آج کے دور کے اعتبار سے.
اور بالکل, اور ربیع الاخر کا چونکہ جمیل صاحب مہینہ ربیع الاول کے فوراً بعد ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے, اور آپ کی بھی ماشاءاللہ بغداد شریف حاضری ہوئی ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری جو حاضری تھی وہ ایک ساتھ ہی ہوئی تھی, یعنی ایک ہی سال تھا 2018 میں, میں تو 2018 میں حاضر ہوا تھا. آپ
میری بھی 2018 میں حاضری تھی,
میں بھی اسی میں تھا. میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یعنی ربیع الاول ختم ہوا اور اس کے بعد یہ وہاں روڈوں پر بغداد میں بھی, اور یہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے کئی نظر آتے ہیں نا, پینافلکس لگے
ہوئے,
بالکل یہ باقاعدہ بطور خاص یہ لگے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر ایک بالکل ہی مزید دل میں ایک وہ فرحت اور سکون پہنچا کہ یہ چیزیں, یہ پوسٹر اور یہ بینر جو لگے ہوئے ہیں ابھی تک اور آمد کے حوالے سے یہ لگے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ بندہ جا کے دیکھتا ہے کہ یہاں بھی اس طرح میلاد شریف منایا گیا ہے. تو یہ ایسے کئی ملکوں میں الحمدللہ, اور جب آپ گیارہویں شریف پہ بغداد شریف جائیں بالفرد اور ایسے موقع پر حسان صاحب وہاں جو قافلے آتے ہیں تو ان سے ہی پتہ چلتا ہے بھی یہ غوث پاک کے چاہنے والے یہ کہاں کہاں سے یہاں پہ آ جائیں.
بالخصوص جو یعنی یہ ترکی ہیں اور اسی طرح کردی ہیں, یہ تو بہت زیادہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے والے ہیں, اور وہاں کے تو بڑے بڑے قافلے وہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں.
جمیل صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اور ماشاءاللہ مفتی حسان صاحب نے کافی ڈیٹیل سے اور بالخصوص سلسلہ عالیہ قادریہ کو جو ایک خاص شہرت ہے اس کے حوالے سے اور کئی ممالک کے نام بھی لے کر وہ گفتگو کی ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جو یہ شہرت، جو یہ مقام، ظاہر آپ نے بھی بچپن بھی اپنے جو گھر والے خاندان ماں باپ کے پاس عام طور پہ آدمی بچپن وہاں گزارتا ہے، تو خاندانی بھی حسب نسب کا جو ایک انداز اور اس کے بھی اثرات آگے اولاد پر ایسے مرتب ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے واقعی ان کے اندر ایک خاص نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی خلاصتاً میں چاہوں گا کچھ خاندانی طور پر آپ کا کچھ ایسا تعارف آپ بیان کریں۔
کسی بھی ماحول کا کسی بھی شخص پر ایک بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ مثلاً ہم اگر کسی خوشبودار ماحول کی طرف جاتے ہیں تو خوشبوؤں کی لپٹیں، بھلے ہم عطر نہ بھی خریدیں، خوشبو نہ بھی خریدیں، لیکن ہمیں اس کی فرحت کا احساس ہوتا ہے، ہمارے کپڑوں میں وہ خوشبو بس جاتی ہے، تو آدمی کا وہ کچھ لمحہ بڑا خوشگوار ہوتا ہے، ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ تو ہم ایک مختصر وقت کے لیے اگر کسی ماحول میں جاتے ہیں تو اس کے اچھے اثرات ہماری ذات پر پڑتے ہیں۔ تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدسہ سرہ نورانی، آپ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی ہے وہ گھرانہ اپنے زمانے میں تمام خاندانوں سے زیادہ اشرف خاندان تھا۔ کیوں؟ کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد گرامی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے صالح ولی اللہ، کنیت آپ کی ابو صالح بوسا جنگی دوست، یہ آپ کے والد گرامی۔ اچھا، اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ، وہ بھی اپنے زمانے کی متقیہ عابدہ زاہدہ متقیہ صالحہ خاتون ہیں۔ اچھا، آپ کے نانا جان کو اگر دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی اپنے زمانے کے اولیاء میں، آپ کا بھی ایک نام تھا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اگر کسی سے خوش ہوتے، کسی بھی مسلمان کے کسی عمل سے خوش ہوتے، تو ان کی خوشی سے اس مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت، رزق، فراوانی، یعنی اس کو خوشحالی مل جایا کرتی۔
کیا بات ہے!
اور اگر کسی بات پر، یقیناً اولیاء بلا وجہ ناراض نہیں ہوتے، اگر کسی کی کسی ناراضگی کا کوئی سبب ہوتا اور آپ اس سے ناراض ہوتے تو اس آدمی کے لیے ایک آزمائش آ جایا کرتی تھی۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ سومعی جو آپ کے نانا جان ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا کشف عطا فرمایا تھا کہ علوم غیبیہ، مستقبل میں ہونے والے واقعات، معاملات، یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء پر بھی ان رازوں کو منکشف فرما دیتا ہے۔ تو آپ اس طرح کے اسرار اور غیبیہ امور پر مطلع تھے، تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی ہے تو وہاں نانا جان وہ بھی اپنے زمانے کے ولی اللہ ہیں، آپ کے والد گرامی وہ بھی ولی اللہ ہیں، آپ کی والدہ، حتیٰ کہ حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو پھوپھی جان ہیں رحمت اللہ تعالی علیہا، آپ بھی اپنے زمانے کی اولیاء جو خواتین ہیں ان میں آپ کا بڑا عرف اور اعلیٰ مقام تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں قحط پڑنا شروع ہو گیا، تو لوگوں نے سیدہ عائشہ جو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی پھوپھی جان ہیں ان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ قحط پڑ رہا ہے،
بارش نہیں ہو رہی، یعنی پانی نہیں، قلت ہے،
پانی کی قلت ہے، جانور آزمائش میں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نیک بندی کا اللہ پہ بھروسہ اور توکل کیسا تھا کہ آپ نے اپنے صحن میں جھاڑو لگائی، جھاڑو لگانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی کہ اے اللہ، میں نے صفائی کر دی، جھاڑو لگا دی، فرش انتا، اب تو اس پہ پانی چھڑکا دے۔
آئے آئے آئے،
یہ آپ کے جو جملے تھے، ان جملوں کا نکلنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کا سماں پیدا فرما دیا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے بارش برسنے لگ گئی۔
ماشاءاللہ! یعنی حسان صاحب، یہاں ایک بات کروں گا، یعنی ایسے ہم اولیاء کرام کے کتنے واقعات پڑھتے ہیں سنتے ہیں, اور ایسے نہیں کہ کوئی غیر معتبر واقعات, معتبر ترین واقعات. لیکن آج کل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یعنی واقعہ کوئی آیا یا کوئی سنا گیا یا سوشل میڈیا پہ گیا تو ایسے تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ یعنی گویا کہ یہ ایسے یہ کہانی تھی, یہ من گھڑت تھا, یا کوئی ایسی موضوع باتیں ہیں. اگر ہم احادیث کی طرف جاتے ہیں, قرآن پاک میں ڈائریکٹ بھی ہم پڑھتے ہیں تو کئی ایسے واقعات, احادیث کی طرف جائیں تو اللہ کے نیک اور پیارے بندوں کے واقعات, بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کچھ ہیں کہ اللہ پہ قسم اٹھا لیں اور اللہ ان کی قسموں کو پورا فرما دیتا ہے, یعنی ان کی قسمیں ٹوٹتی نہیں ہیں کہ وہ کہیں کہ قسم اٹھا کے کہیں کہ یہ معاملہ ایسا ہی ہونا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے برعکس ہو جائے, ان کی قسم وہ کامل رہتی ہے, پوری رہتی ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟
دیکھیں مسئلہ اگر علمی گفتگو کرنی ہے, علمی بحث کرنی ہے تو پھر علمی بات کی جائے.
ٹھیک ہے,
اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایسی بات کہیں کہ جو قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے, تو بھی آپ کو ایسے افراد ملیں گے کہ جو اس کا استہزاء کریں گے, مذاق کریں,
قرآن پاک کی بھی,
ہاں مذاق اڑائیں گے اس طرح کی باتوں کا. اچھا, بہت سے لوگ وہ ہوں گے جن کو پتہ نہ ہونا کہ بات قرآن پاک کے اندر ہے, حدیث پاک کے اندر ہے, آپ ایسے بیان کر دیں اس بات کو, تو ممکن ہے وہ اس کا انکار کر دیں گے.
بالکل,
لیکن ہوں گے وہ اس طرح کے کہ وہ قرآن و سنت کو مانتے ہیں, اور جب انہیں بتایا جائے نا کہ قرآن و سنت میں اس طرح ہے تو وہ تسلیم کر لیں گے کہ ہاں بچے قرآن و سنت میں مان لیں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں یہ نقطہ ہے, یہ پہلو ہے کہ دیکھیں ایسی بات جب ان کو معلوم نہیں تھی کہ قرآن پاک کے اندر ہے یا حدیث پاک کے اندر ہے, تو انہوں نے اس کا انکار کیا نا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی عقل نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن ان کی عقل تھی قرآن و سنت کے تابع, تسلیم کرنے والے تھے, مان لیا. تو اب یہاں پر بنیاد یہ ہے کہ ایسی باتیں کہ جو ہماری عقل کے اندر نہیں آتی, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیسے ہوگا, تو اس کو جب ہم تسلیم کرتے ہیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے, تو جن چیزوں کی طرف رہنمائی قرآن و سنت کر رہے ہیں, دلائل کے ذریعے جن چیزوں کے وجود کا, ممکن ہونے کا قرآن و سنت ہمیں ثبوت دے رہے ہیں کہ ایسی چیزیں ہی ہو سکتی ہیں اور ہوں گی, وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہوں گی.
ٹھیک,
چاہے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعے کو لیں تو ھذا من فضل ربی, وہ اللہ کے فضل سے, میرے رب کے فضل سے ہے وہ بھی, یا آپ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعے کو لیں تو وہ کیا ہے کہ قالت ھو من عند اللہ, اللہ کی طرف سے, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب اس کو رزق دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمومی طور پر اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی ایسے ہیں کہ جو نہیں ہوتے جبھی تو وہ کرامت بنتے ہیں.
صحیح,
ہاں اگر وہ ایسے ہونا کہ جن کا ٹکراؤ قرآن و سنت کے ساتھ ہوتا ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ جی یہ ہم بھی تسلیم نہیں کریں گے, ظاہر ہے کہ پھر وہ کرامت ہے ہی نہیں, وہ بات ہی جھوٹی ہے, وہ غلط ہے. اور ایسی چیزوں کا رد ہمارے علماء کرتے ہوئے آئے ہیں. خود ہمارے امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ میں غوث پاک کی طرف منسوب ایک کرامت پہ گفتگو کی اور بیان کیا اس بات کو کہ وہ سوال کیا گیا, دو کرامتوں کے بارے میں سوال کیا گیا. اس میں سے ایک کرامت یہ تھی کہ کسی لڑکے کا انتقال ہو گیا تو اس کی روح نکل گئی اس کے جسم سے, اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح نکال لی تو اس کی ماں روتے ہوئے پہنچی تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بات چیت کی, وہ آسمانوں پر تھے یا جہاں بھی تھے ان کے ہاتھ میں روحوں کا تھیلا تھا. تو واقعے کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے ان سے روح کا تھیلا چھین لیا تو اس میں جتنے بھی روحیں تھیں وہ جسموں کی طرف لوٹ گئیں. تو اعلیٰ امام علیہ سنت نے اس کا شدید انکار کیا, بولے یہ توہین ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی, اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ملک الموت جو ہیں یہ بالاتفاق غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے افضل ہیں, تو کسی فرشتے کی توہین یہ تو ویسے ہی ناجائز و حرام و کفر ہے, تو اسرائیل اسلام کی توہین غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کیسے کر سکتے ہیں؟
صحیح,
غلط چیز تھی نا, اس کا انکار کیا, نہیں تسلیم کیا اس کو. لیکن اگر اسی واقعے کو ہم دوسری جہت سے دیکھیں تو صحیح مسلم کے اندر اور دیگر صحیح ستہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھپڑ مار کے حضرت ملک الموت علیہ السلام کی آنکھ کو باہر نکال دیا تھا.
بالکل,
یہ واقعہ موجود ہے, لیکن ان کے لیے وہ توہین نہیں بنے گی, وہ توہین نہیں بنے گی. مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز خلاف شرع ہوگی اس کا ہمارے علماء نے رد کیا.
بالکل,
ہمارے علماء نے منع فرمایا کہ یہ ہے ہی نہیں. دوسرا یہ کہ اگر کوئی واقعہ ایسا ہے کہ جو خلاف شرع نہیں ہے لیکن اس کا کچھ ثبوت ہی نہیں ہے, نہ لوگوں کے اندر وہ معروف ہے. تو علماء نے, ہمارے علماء نے فرمایا کہ نہ کسی مستند کتاب کے اندر موجود, نہ ہی یہ زبان زد عام ہے. ایک ہوتا ہے کہ لوگوں میں مشہور ہے اور خلاف شرع اس کے اندر کوئی بات نہیں, تو اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے, اس سے کوئی حکم شرع تو ثابت نہیں ہو رہا نا, آپ کے اوپر کوئی چیز تو لازم نہیں قرار دی جا رہی, آپ کا کوئی عقیدہ تو اس سے نہیں ثابت کیا جا رہا. ایک فضیلت کی بات ہے کسی ولی اللہ کی, تو وہ اس کے ذریعے سے بیان کی جا رہی ہے اور وہ خلاف شرع ہے ہی نہیں, تو اس کو بیان کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. جبکہ لوگوں کے درمیان وہ مشہور ہو, بعض اوقات اس کا سراغ نہیں ملتا. ہاں اگر وہ لوگوں کے درمیان معروف بھی نہیں ہے, کسی کتاب کے اندر بھی وہ نہیں ملتی, تو پھر ہمارے علماء اس کا رد کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر مشہور واقعہ ہے, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دھوبی کے حوالے سے بیان کیا گیا, لیکن ہمارے علماء نے رد کیا اس کا,
منع
کیا, کوئی واقعہ نہیں ہے, کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. تو ہمارے جو اسلاف ہیں
باقاعدہ فتاوی دیے,
بالکل
اس کے اوپر فتاوی دیے,
بالکل
سارے بخاری
امجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے, مفتی جلال الدین امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے.
اچھا اب جن چیزوں پہ ہمارے علماء باقاعدہ فتویٰ بھی دیتے ہیں اور اس کو ممانت منع کرتے ہیں کہ بھائی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے, اگر کہیں کسی عام کہیں لٹریچر میں رسائل میں آ گیا تو اس کی اصل ثابت نہیں, اب اس کو بنیاد بنا کر اصل سلسلہ قادریہ پر معاذ اللہ بات کرنا, یا اللہ کے یہ نیک بندے پیارے بندے شیخ عبد القادر جیلانی ان کے اوپر ایسی باتیں کرنا.
دیکھیں مسئلہ یہ, بس پچھلے دنوں میں نے میرا کلپ تھا جو وائرل بھی ہوا, اور اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی کہ جو ہمارے اوپر ایک اعتراض ہے, اعتراض کیا ہے, بات منسوب ہے چشتی رسول اللہ, معاویہ رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, یہ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے.
ٹھیک
ہے, ہم نے تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی اور جو سامنے طلبا بیٹھے ہوئے تھے ہم نے کہا کہ بھائی آپ بتائیں کہ کوئی سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کی ذات تو الگ ہے, وہ تو کافی بلند ہے, لیکن سلسلہ در سلسلہ اوپر جاتے جاتے آخری جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی ہے وہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اگر کوئی عقیدہ اور نظریہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی رکھے کہ ہوش و حواس میں ان کو وہ نبی مانے یا رسول مانے تو اس کا حکم کیا ہے, تو بلا کسی تردد کے تمام کے تمام نے یہ جواب دیا کہ وہ دار اسلام سے خارج ہے. اچھا یہی جب ہم نے ختم نبوت کا کورس کروایا مسجد کے اندر تو وہاں پر بھی اس اعتراض کا جواب دیا, اور عام لوگ سامنے بیٹھے تھے ان سے بھی یہ بات پوچھی, تو سب کی زبان سے ایک ہی کلمہ تھا کہ بہوش و حواس جو یہ جملہ کہے گا وہ کیا ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب یہ بات سب کو معلوم ہے, ہر منصف مزاج ہر علم رکھنے والا یہ بات جانتا ہے, اسی لیے اس کو طرح طرح کی اس کے بارے میں جو ہے وہ تاویلات کرنا پڑتی ہیں, کبھی کچھ کرنا پڑتا ہے, کبھی کچھ کرنا پڑتا ہے, کبھی کچھ کہنا پڑتا ہے, کبھی کچھ کہنا پڑتا ہے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمارے اسلاف کی طرف یہ باتیں منسوب کر کے کتابوں میں موجود ہوئیں, لیکن وہاں پر ہوا یہ کہ بعض کتابوں میں تو یہ واقعہ ہی ایسی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جو کتابیں ہی غیر معتبر ہیں, جب بعض کتابوں میں جو معتبر کتابیں بھی ہیں اس کے اندر اگر لکھا ہوا بھی تھا تو اول تو اس بات کی تحقیق نہیں تھی کہ واقعی مصنف نے لکھا یا بعد میں اس کو شامل کر دیا گیا.
صحیح.
دوسرا یہ کہ انہوں نے وہاں پر جو گفتگو کی وہ گفتگو یہ کی کہ اگر ایسا جملہ بولا بھی گیا تو اس وقت وہ ہوش میں نہیں تھے, حال کی کیفیت میں تھے, جس کی وجہ سے یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا, ورنہ یہی جملے تو پچھلے جو ہے وہ بزرگوں کے بارے میں بھی کہے گئے, ان کی طرف بھی یہ باتیں منسوب کی گئیں, لیکن ساری من گھڑت ہیں. اب یہاں چونکہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور تھے تو ان کی طرف یہ بات منسوب کر دی گئی اور اس پر گفتگو کی گئی, لیکن باوجود معلوم ہونے کے کہ یہ بات ہمارے علماء اس کا رد کر چکے ہیں, اور اگر کسی مقام پہ گفتگو کی بھی ہے مباحثے کے اندر تو یہ بتایا گیا کہ اول تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے, وہ تسلیم کرے بھی تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ہوش میں نہیں تھے, وہ وجد کی کیفیت میں تھے, وہ اپنی عقل اس وقت موجود نہیں تھی, ان کی گم ہو چکی عقل, اور اس کا ثبوت تو حدیثوں سے موجود ہے, اس کے باوجود وہ انہی چیزوں کو لے کے عوام کو گمراہ کریں گے. تو اسی طرح یہ معاملات ہیں کہ جن چیزوں کا ہمارے علماء رد کر رہے ہیں کہ بھائی ایسی کرامات کو ہم بھی تسلیم نہیں کرتے, ایسے واقعات کو ہم بھی تسلیم نہیں کرتے کہ جو قرآن و سنت کے معارض ہوں, جس کے اندر مقدسات کی توہین ہو رہی ہو, ہم بھی تسلیم نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود پھر وہ وہی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے چیزیں ان کے سامنے شو کرتے رہتے ہیں.
عوام کو تو نیک لوگوں اور اولیاء کے قریب کرنا چاہیے, اور ہمارے اسلاف کا ہمیشہ سے جمیل صاحب یہ انداز طریقہ رہا ہے, اور اس کی بھی ایک جب ایک عام اچھی صحبت ہے, ہر انسان آج چاہتا ہے میری اولادیں اچھے لوگوں کے ساتھ, اچھے بچوں کے ساتھ, اچھی صحبت والوں کے ساتھ ہی رہیں, یہ ایک خوبصورت وصف ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید تو یہ بیان فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور سچائی صدق یہ ایسا وصف ہے کہ سچے لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، اللہ انہیں دوست رکھتا ہے. اور صدق والا یعنی سچائی، آدمی بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے سچا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سچا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ اس میں؟
بالکل، یہ صحبت کا اثر ہے. تو ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، اس کے اثرات ہماری ذات پہ مرتب ہوں گے. تو یقیناً ہر آدمی چاہے گا کہ میرا بچہ، میری اولاد نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے. تو اولیاء کرام تو نیک لوگوں کے گویا امام ہوا کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہم جو ایک دعا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فرقان کے آخر میں اپنے نیک بندوں کے حوالے سے جو ایک تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے بندے ایک دعا کرتے ہیں، وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. تو یہاں پر جو کہ اے اللہ ہماری بیویوں کے ذریعے، ہماری اولاد کے ذریعے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کے لیے امام بنا. تو یہاں پر لفظ امام کی دو توجیحات مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہیں کہ وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا امام بنا. ایک امام وہ ہوتا ہے جو مقتدا ہوتا ہے، پیشوا ہوتا ہے، اور ایک امام ہوتا ہے، لفظ امام اما یا امو سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے قصد و ارادہ کرنا. تو وجعلنا للمتقین اماما یعنی ہمیں نیک لوگ، متقی حضرات، پرہیزگار حضرات، ان کا قصد و ارادہ کرنے والا بنا، یعنی ہمیں ان کا پیروکار بنا. اور ایک معنی یہ ہے کہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں متقیوں کا بھی امام بنا دے، ہم متقیوں کے پیشوا بن جائیں. ہمیں یہ دعا تعلیم کی جا رہی ہے. تو نیک صالحین کی صحبت یہ بہت ضروری ہے. تو اولیاء کرام تو وہ طبقہ ہے کہ ہم ہر نماز میں، کوئی نماز ہماری سورہ فاتحہ کے بغیر ہم نہیں پڑھتے. تو سورہ فاتحہ نماز کے واجبات میں سے ایک اہم ترین واجب ہے. تو اس میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں سیدھا رستہ چلا. رستہ سیدھا کس کا ہے؟ خود قرآن اس کی صراط مستقیم کی تفسیر کر رہا ہے کہ سیدھا رستہ ان لوگوں کا ہے کہ جن پر اے اللہ تیرا انعام ہوا. تو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ جو سیدھا طریقہ ہے، یا اللہ ہمیں اس رستے پر چلا. انعام یافتہ ہستیوں کے رستے پہ چلنے کی ہم دعا کر رہے ہیں. تو انعام یافتہ ہستیوں کے رستے پہ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے طریقے کو اپنائیں.
بالکل.
اب ان کے طریقے کو اپنانے کا مطلب کیا ہے کہ اگر آج وہ ہستیاں ہمارے زمانے میں ہوں، اب وہ اس صورت میں کیا ہیں کہ صالحین ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، تو ہمیں ان کے قریب جانے کا حکم ہے، ہمیں ان کے رستے پہ چلنا ہے. تو وتبع سبیل من اناب الیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے پیچھے چلے آؤ کہ جس کی توجہ میری طرف ہے، جو میری طرف لو لگایا ہوا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلے آؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کی طرف لو لگانے والے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کی پیروی کرنے کا خود قرآن حکم دے.
یعنی ہمیں قرآن حدیث کہہ رہے کہ اللہ کے جو پیارے بندے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے انداز اور طریقہ کار اپنی ذات کے اندر ایسے نافذ کرو. اور کیسے وہ بد نصیب ہو گئے کہ جو اللہ کے نیک بندوں سے ہی روک رہے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں معاذ اللہ بدظن کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کے بارے میں کچھ ایسی کمزور باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایمان والوں کا تو یہ انداز نہیں. ایمان والے تو قرآن پاک میں حسان صاحب اللہ پاک نے ان لوگوں کی جو مدح فرمائی اور مقام مدح پہ ذکر کیا کہ جو اپنے سے پہلے لوگ ایمان سے سبقت لے گئے، ان کے لیے تو وہ مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. ایک عام مسلمانوں کا جو ایمان والوں کا انداز ہے وہ تو یہ ہے. اب وہ کیسی بد نصیبی ہے کہ جو اسلاف کے بارے میں اور جو ایسے نیک لوگوں کے بارے میں غلط کمنٹس پاس کر کے اور لوگوں کو اس راہ سے دور کرنے والے.
واضح قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے.
بالکل.
اور جو طریقہ کار ہے اہل اسلام کا وہی ہے. اس طرح کے جملے گھٹیا انداز میں بولنا اور پھر ان کا انداز تحقیر کے ساتھ کرنا، اور پھر اس کے بعد اس طرح جو ہے وہ گفتگو کرنا کہ مقابلے میں لے کر آنا کہ یہ ولی اللہ، چونکہ عام طور پہ ہم جب بولتے ہیں تو تصور جو ہے وہ تابعین کے بعد کے جو افراد ہیں ان کی طرف جاتا ہے.
بالکل.
تو پھر ان کو یہ مقابلے میں لے کے آتے ہیں صحابہ اہل بیت تابعین کے کہ جی ان کے مقابلے میں ہم یہ آ کے گفتگو کر رہے ہیں, یا پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی مخصوص ہستی کا نام لکھیں گے کہ نہیں ہم نے ان کو تو برا بھلا نہیں کہا. لیکن آپ جو اپنے جملوں کے ذریعے لوگوں کو تاثر دے رہے ہیں اور لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں وہ تو واضح طور پر آپ متنفر ہی کر رہے ہیں نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ان باتوں سے متنفر کرنا چاہتے ہیں کہ جو شریعت متحرک کے خلاف ہیں, تو بھائی آپ وہ باتیں دکھائیں نا, اور وہ باتیں دکھا کے آپ پھر اس شخصیت کے بارے میں بتائیں کہ کیا حکم ہوگا. وہ آپ وہ بھی بیان نہیں کر پائیں گے کہ خاص اس شخصیت کے اوپر کیا حکم لگے گا, لیکن آپ اس کے برعکس جو انداز اپناتے ہیں, آپ اس کے برعکس جو لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں, وہ مطلقاً آپ نے پہلے اولیاء کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو کرنا شروع کیا, پھر صحابہ کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دی, طرح طرح کی باتیں, اور پھر بعض اوقات تو نعوذ باللہ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو انبیاء کے بارے میں بھی ہلکے کلمات کہے جاتے ہیں, لیکن ہوگا کہ وہ تقابل کریں گے. یعنی جس طرح بعض طبقات جو ہیں وہ اہل بیت اطہار کا نام لے کے صحابہ کی توہین کو لیتے ہیں, اس کے پردے میں گفتگو کرتے ہیں, اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے انبیاء کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں,
اور ایسا ہے, اور ان کو شاید زیادہ وساوس آ جاتے ہیں کہ یہ شرک ہے اور یہ فلاں شرک ہے اور یہ فلان
شرک, کو پھر اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید و بڑائی کو بیان کر رہے ہیں. حالانکہ توحید بیان کرنا یہ تو انبیاء کا طریقہ کار بنیاد ہے, ظاہر سی بات ہے کہ توحید کے بغیر کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے,
اور انبیاء کی بعثت
اسی کے لیے ہوئی ہے, سارے انبیاء بھیجے اسی لیے گئے ہیں, سب کی طرف وحی کی گئی ہے کہ انہوں نے اعلان کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو وہ بیان کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی اور کی توہین کریں. تعریف بیان کی جائے, توحید بیان کی جائے, یہ تو مقصد ایمان ہے.
بالکل.
یہ تو مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے, لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اس تقابل کرتے ہوئے, مقابلہ کرتے ہوئے آپ جو شخصیات ہیں, جو مقدسات ہیں, ان کی توہین کرنا شروع کر دیں.
ماشاءاللہ, بہت خوبصورت ناظرین کرام یہ گفتگو رہی ہے. دیکھیں ناظرین کرام, سوشل میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانک, اور یہ اسکرینیں ہمارے پاس, ہمارے ہاتھوں میں, ہمارے گھروں میں, ہر کوئی آزادانہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو دل چاہے. میں کہوں گا صرف اور صرف اس کی گفتگو سنیں جس کی گفتگو سننے کے بعد آپ کے دلوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید عظمت پیدا ہو جائے. ایسا نہ لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی یوں کہ وہ بھی ایک عام لوگوں کی طرح ایک عام انسان تھے, بشر تھے, انسان تھے, مگر خیر بشر تھے اور افضل ترین بشر تھے, تمام رسولوں سے افضل اور اعلیٰ تھے. تو جس کی گفتگو سے دلوں میں یہ عظمت پیدا ہو, جن کی گفتگو سے دلوں میں صحابہ اور اہل بیت اطہار کی عظمت پیدا ہو جائے, جن کی گفتگو سے اللہ کے نیک بندے, اللہ کے پیارے اور اللہ کے دوستوں کا دلوں میں احترام اور ادب داخل ہو جائے, تو ان کی گفتگو کو اپنا آئیڈیل بنا لیجئے, اور صرف انہیں علماء سنت کی ہی گفتگو آپ سنیں گے. بدری چینل پر رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایسی پیاری پیاری باتیں یہ سیکھنے سمجھنے کو بھی ملیں گی, اور بطور خاص یہ جو راتیں ہیں تو ان میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خصوصی طور پر مدنی مذاکرے کی صورت میں آپ علم کی باتیں بھی, حکمت کی باتیں بھی, بڑے مفید اعلیٰ ترین مشورے بھی, اور سب سے بنیادی جو بات ہے نا, عقیدے کے اوپر جو تسلم, عقیدے پہ جو پختگی, یہ آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کی گفتگو سے, انداز سے, ان کے صحبت سے انشاءاللہ یہ ضرور سیکھنے کو ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک بندے اور پیارے بندوں کی مائیت اور صحبت عطا فرمائے, دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں ان کی مائیت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Yeah.